والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية والجود التخوية والنخابة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب بأمر الله سلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين ذکر اور فکر کے عنوان سے ہماری گفتگو نوے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. ہم مسلسل آیت کے اس تین حصے ہیں اور ہم روز مسلسل اسی پر گفتگو کر رہے تھے کہ آیت کا پہلا حصہ ذکر کی دعوت دے رہا ہے, زبان سے ذکر. دوسرا حصہ کہتا ہے فکر, دل سے فکر زمین اور آسمان کی تخلیق پر. آیت کے جملے اس طرح تھے, جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کی بنائی ہوئی زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا. پھر پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے. جو ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں, آخری حصہ عمل کا آتا ہے. پہلے زبان سے ذکر, دل سے فکر اور پھر اعضاء و جوارح سے عمل, یہ تینوں مل کر ایمان بنتے ہیں. اب مجھے اور آپ کو اگر جاننا ہے, کیونکہ آخری دور میں ایمان محفوظ نہیں ہے, ایمان کا بار بار امتحان بھی ہوگا اور جو صبح کو ہوگا وہ شام کو نہیں ہوگا. آیت اللہ دستغیب نے ایک طریقہ بتلایا ایمان چیک کرنے کا. وہ کہتے ہیں جس دل میں خوف ہو بس وہی ایمان ہے, باقی تو صرف دعوے ہیں. اگر خوف ہو تو ایمان ہے. کیا مطلب ہے خوف کا؟ چیک کریں کتنا ایمان ہے ہمارے پاس. ایک شخص تنہائی میں کسی کمرے میں بیٹھا ہے, کچھ بےہودہ پڑھ رہا ہو یا کچھ فحش دیکھ رہا ہو, جیسے ہی ایک 2 سے 5 برس کا بچہ اس حجرے کے اندر آئے گا وہ فوراً اپنا کام بند کر دے گا. حالانکہ اس بچے سے اس کو کوئی نقصان نہیں تھا, نہ ہی وہ بچہ جا کر سب کو بتاتا کہ یہ صاحب کیا کر رہے تھے. کوئی نقصان نہیں تھا, نہ 2 سے 5 برس کا بچہ, شاید اس بچے کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا گناہ کر رہے تھے. لیکن ایک بچے کی آمد بھی ہمت گناہ پست کر دیتی ہے, کیونکہ جیسے ہی بچہ آیا آپ نے وہ گناہ کرنا بند کر دیا. تنہائی میں کوئی بھی گناہ ہو, کچھ دیکھ رہے ہوں, کچھ سن رہے ہوں, کچھ بول رہے ہوں, کچھ کر رہے ہوں, کوئی بھی گناہ ہو, بچہ اندر آیا آپ نے وہ فوراً روک دیا. یعنی بچے کے آتے ہی آپ کی گناہ کی ہمت پست ہو گئی. بچے سے پہلے کیا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کہ انسان اس گناہ کو روک دیتا؟ اب اپنا خوف دیکھنے کے, کیا پروردگار کا خوف میری اور آپ کی نگاہ میں اس بچے کے جتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اس وقت تک گناہ کر رہے تھے جب تک وہ دیکھ رہا تھا, بچہ آیا تو گناہ رک گیا. یا پھر ایک اور مثال دوں, بچے محلے میں شور کر رہے ہیں, شرارت کر رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, محلے والوں کی نیند خراب کر رہے ہیں, قیامت کا شور مچا کے رکھا ہے. اتنے میں باپ نے دروازہ کھولا, جیسے ہی دروازہ کھلا سب نے باپ کی شکل دیکھی اور شرارت فوراً شرافت میں بدل گئی. سارے کے سارے شرارت میں مصروف تھے لیکن جیسے ہی باپ کی شکل دیکھی سب شریف بن گئے. کیوں؟ کیونکہ باپ کی ان کی نگاہ میں ایک اہمیت ہے, باپ کو بزرگ سمجھا جاتا ہے. معاذ اللہ, کیا خدا کی اہمیت میری اور آپ کی نگاہ میں ایک باپ جتنی بھی نہیں ہے, یا اسے باپ سے بھی زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے؟ باپ کے پاس بزرگی ہے, باپ کے پاس طاقت ہے, اسی لیے بچے نے شرارت روک دی. جب تک وہ دیکھ رہا تھا تب تک تو گناہ چل رہے تھے. کسی بچے نے آ کر خبر دی, گھر میں گھر والے گھر سے باہر جا رہے تھے, کسی بچے نے آ کر خبر دی کہ باہر فساد ہو گیا ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, شہر میں کرفیو لگنے والا ہے. اب وہ جو باہر جا رہے تھے وہ رک جائیں گے, نہیں جائیں گے, کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں خطرہ دیکھو وہاں آگے نہ بڑھو. کس نے آ کر خبر دی؟ ایک چھوٹے سے بچے نے. اچھا, کس بات کا خطرہ بتلایا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ باہر فسادات میں جان کو کوئی نقصان ہو جائے. हम रुक गए, बाहर जाने वाले बाहर नहीं गए। परवरदिगार ने एक हादिया ने दीन का सिलसिला भेजा मुसलसल उस कयामत में आने वाले खतरे को बताने के लिए कि अगर इस दुनिया को बिगाड़ दिया तो वहाँ खतरा ही खतरा है। लेकिन इंसान की कान पर जू भी नहीं रहेंगी। बच्चे ने आकर कहा बाहर खतरा है, हम फौरन रुक गए। कर्फ्यू लगने वाला था, हालात खराब होने वाले थे, हम नहीं गए बाहर। हादिया ने दीन मुसलसल लाखों की तादाद में आकर उस खतरे का अंदेशा देते रहे कि वहां पर सिर्फ आग ही आग है, इतनी सख्त आग कि जब कोई शख्स दुआ करता है परवरदिगार मुझे जहन्नुम की आग से नजात अता फरमा तो जहन्नुम की आग खुद आमीन कहती है, वो इतनी सख्त है। वो जानती है मेरा खैर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इंसान नहीं रुका। अच्छा, जब बाहर फसादात थे, बाहर हालात खराब थे, तो इंसान की निगाह में पुलिस का खतरा खतरा है, जहन्नुम का खतरा कोई खतरा ही नहीं है। बार बार कयामत की निशानदेही करने के बावजूद भी उसके कदम नहीं रुकते। कितना खौफ है हमारे दिल में खुदा का। आप घर के अंदर थके हुए बैठे हुए हैं, बच्चे ने आकर कहा मुझे बाहर जाना है, आप टालेंगे कि नहीं इस वक्त नहीं? बच्चा सैर की जिद कर रहा है, आपने बहुत टालने की कोशिश की, बच्चा नहीं माना। आप कहेंगे थके हुए हैं, मसरूफ है, रात हो रही है, बच्चा नहीं माना। आप मजबूरन बच्चे को लेकर जाएंगे क्योंकि महबूब ने तकाजा किया है। आप बच्चे से मोहब्बत करते हैं और जब महबूब तकाजा कर दे तो न थकन न मसरूफियात न दिन न रात न सर्दी न गर्मी कुछ भी नहीं देखा जाता जब महबूब तकाजा कर दे। मैंने और आपने मोहम्मद वाले मोहम्मद से बहुत मोहब्बत का पूरी जिंदगी इस मोहब्बत के दावे में गुजार दी कि हम आपके साथ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब महबूब कोई तकाजा करे तो फिर सर्दी गर्मी दिन रात थकन मसरूफियत कुछ भी नहीं देखी जाती। हमारी जिंदगियों पर एक निगाह डालनी होगी कि किस हद तक उन तकाजों को पूरा कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो फिर महबूब नहीं समझते, क्योंकि आप एक छोटे से बच्चे के कहने पर आपने अपनी थकन एक तरफ रख दी। अगर महबूब होते तो फिर जरूर उनके भी तकाजे पूरे करते, अगर हम उन्हें महबूब समझते। मेरी और आपकी जिंदगियों में अगर खौफ नहीं है तो फिर ईमान नहीं होगा, और ईमान की कमी का यही सबब है कि खौफ नहीं है। अब अगर इस ईमान को दोबारा जिंदा करना हो, दीन में हर काम के लिए एक दवा भी है एक दुआ भी है। थोड़ी देर में दवा का तस्करा करेंगे, लेकिन पहले दुआ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। छठे इमाम से किसी ने पूछा कि मौला आप कहते हैं आखिरी दौर में ईमान महफूज नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या करें? इमाम ने कहा दुआए हजीन पढ़ा करो, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या मुकल्लबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, बड़ी मारूफ दुआ है, किताबों में मौजूद है, ईमान को महफूज रखने की दुआ है। जाहिर है दवा के साथ दुआ बड़ा असर रखती है, और दुआओं में वो ताकत है जो कल मैंने कहा था, गुस्से में भी शिफा हो जाएगी, दुआओं में वो ताकत है। तो बस एक मरतबा छठे इमाम दुआ बतलाकर गए ईमान को महफूज रखने के लिए। और इस दौर में जहां ईमान को सुबह शाम खतरा लाहिक है, क्या जरिया है? खौफ जिंदा रखना है। देखिए, एक मुसलमा बात है कि आप एक दिल में दो मोहब्बतें एक साथ नहीं रख सकते, या आप इस दुनिया की मोहब्बत रख लें या आप उन ज़वात मुकद्दसा की मोहब्बत रख लें जिनसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, या अल्लाह की मोहब्बत रह सकती है या दुनिया की मोहब्बत, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसकी एक मिसाल दूं, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये दुनिया की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब आ जाती है। कंदहार में एक शख्स रहता था, चाहने वाला था अहले बैत का, नेक सीरत था, अमीर अल मोमिनीन से अजीब सी अकीदत थी, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीर अल मोमिनीन से बड़ी अकीदत थी। और जिंदगी में जब भी अक्सर मिंबरों से कोई दोस्त या कोई किताब में पढ़ता मुहिब अली बेदार अली बाश, ए अली के चाहने वालों अली के हक में गफलत ना करो, जब ये जुमला पढ़ता तो एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती, आंखों से आंसू गिरने लगते और हालत गैर हो जाया करती थी। खैर, सारी दुनिया जानती थी कि ये मोहिब्बे अली है, इसीलिए जब भी इसके सामने ये जुमला कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते, मोहिब्बे अली बेदार अली बाश, अली के हक में गफलत ना करना। एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो गया, दोस्त अहबाब चाहने वाले सब जमा हुए, मैयत को गुस्ल दे रहे थे, इतने में एक दोस्त के रोते रोते मुंह से निकला कि ये इस जुमले पर कितना गिरिया करता था, मोहिब्बे अली बेदार अली बाश। जैसे ही ये जुमला कहा, मैयत ने अपने हाथ को हरकत दी और हाथ सीने पर लाकर रख दिया। जब तक गुस्ल चलता रहा उसका हाथ सीने पर ही रहा। लोग हैरान हो गए, देखिए मुर्दा अपने हाथ को हरकत नहीं दे सकता, ये तो जिंदगी की अलामत है, इसका मतलब मरने के बाद वो अपने महबूब से मुत्तसिल होके ता हयात जिंदगी पा गया, एक हयात मिल गई, तभी तो मुर्दा हाथ को हरकत दे रहा था। एक अजीब सी मोहब्बत है जो ताकत देती है, दुनिया और आखिरत की परेशानियां तो हल करती है लेकिन ताकत देती है। उस अच्छा ये मोहब्बत आखिरत में भी बड़ी काम आएगी। बहारुल अनवार की तीसरी जिल्द में इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम से रवायत है। इमाम फरमाते हैं जब मैशर के मैदान में मोमिन परेशान होगा हक तल्फी की वजह से, गुनाहों की वजह से, जुल्म की वजह से परेशान खड़ा होगा, उस वक्त अमीर अल मोमिनीन उनकी फरियाद रसी के लिए आएंगे और फिर अपना एक अमल अपने चाहने वालों को हदिया कर देंगे जिसके सबब सारों की बुराइयां नेकियों में बदल जाएगी। कौन सा अमल होगा वो? लैलत मुबीत में एक आह लेना। कौन सी रात थी? लैलतुल मुबीत, शब हिजरत को कहते हैं, जब रसूल के बिस्तर पर अली सो गए थे। अच्छा सो तो गए लेकिन क्योंकि हबीब की हिफाजत कर रहे थे, परवरदिगार ने उस रात की हर सांस में जो अजर दिया वो खुदा ही जानता है। शायर लिखता है, कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है, अंगुष्ट बदनदान थे सब मक्के के काफिर, सोया तो मोहम्मद था, जागा तो अली है। लैलतुल मुबीत उस एक रात को कहते हैं शबे हिजरत, क्योंकि परवरदिगार ने हर सांस के एवज अजर दिया है। इमाम फरमाते हैं एक आह जो उस रात को ली थी अमीर अल मोमिनीन ने, वो अपने चाहने वालों के दरमियान हदिया होगी, उसे तकसीम करेंगे और उस एक आह के सबब हर एक की बुराई नेकी में तब्दील हो जाएगी, आमाल नामे बदल जाएंगे उस एक आह के सबब। बड़ी अजीब सी मोहब्बत है और मेरी और आपकी सोच से बाहर है। उसने मोमिन के लिए, मैंने कहा हम दवा का तस्करा थोड़ी देर के बाद करेंगे, वहां मोमिन के लिए क्या है। मासूम के पास एक शख्स अब्दुल्ला बिन सिनान आए, छठे इमाम की हाजिरी में बैठे हुए थे। एक मरतबा इमाम से फरमाते हैं कि मौला कौसर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, क्या है कौसर? कहा एक बहुत तवील नहर है, बसरा से लेकर सुना तक उसकी मुसाफत जाती है, देखना चाहोगे? का मौला मैं कैसे देखूंगा। एक मरतबा अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और मदीने से बाहर लेकर आए, पांव पैर से जमीन पर ठोकर मारी, जैसे ही ठोकर मारी अब्दुल्ला को एक नहर नजर आने लगी, इतनी तवील कि उसका दूसरा किनारा नजर नहीं आ रहा था। عبداللہ کہتے ہیں میں حیران تھا ایک ہی وقت میں اس نہر میں ایک ساتھ تین مشروب بہ رہے تھے، ایک طرف دودھ سے زیادہ سفید پانی تھا، دوسری طرف دودھ تھا اور بیچ میں شراب طہور یاقوت رنگ کی بہ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک کنارے پر کچھ درخت لگے ہوئے ہیں جس پر حوریں جھولا جھول رہی ہیں۔ میں حیران تھا سب دیکھ کر، میں نے کہا مولا یہ کون سی نہر ہے؟ کہ یہ وہی نہر ہے جو سیدھی جنت تک جاتی ہے۔ پانی پینا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں کیسے پیوں گا۔ ایک مرتبہ ایک حور کو اشارہ کیا پیالے میں پانی بھر کے دے، وہ حور جیسے ہی جھکی درخت کی شاخ اس کے ساتھ جھکی، ایک مرتبہ اس نے پیالہ بھرا اور عبداللہ کو ایک پیالہ دیا۔ اگر آپ دو مشروب ایک ساتھ ایک پیالے میں ڈالیں گے تو وہ مخلوط ہو جائیں گے، لیکن وہ کہتا ہے ایک طرف پانی ایک طرف دودھ، بیچ میں سرخ رنگ کا مشروب تھا جو شراب طہور تھی۔ میں نے کہا مولا یہ سب کیا ہے؟ امام جواب دیتے ہیں یہ ہمارے شیعوں کا کم از کم اجر ہے، کم از کم۔ جب کوئی مومن اس دنیا سے گزرتا ہے سیدھے اسے وادی السلام پہنچا دیا جاتا ہے اور وہاں اسے برزخ میں یہ سب ملتا رہے گا۔ کب؟ جب ایمان محفوظ ہوگا۔ امام کہتے ہیں شیعہ کے لیے یہ اجر محفوظ ہے، وہاں بہت سارے اجر ہیں، بہت ساری عجائبات ہیں اگر یہاں اس 50-60-70 سال کی زندگیوں میں قربانیاں دے دی جائے۔ اپنے ایمان کو اپنے پاس محفوظ کرتے رہو کہ بس یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ کیسے ہوگا یہ؟ اب میں اور آپ، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کر لیں۔ ہر معصوم یہ کہتے رہے اپنے وقت کے امام کو پہچانو، اسی وقت ایمان مکمل ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ ایک طویل عرصہ انتظار کر رہے ہیں، 1200 سال کا انتظار، اور ظاہر ہے جب حجت خدا سامنے نہیں ہے تو لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ اس کے سبب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، یہ ایمان پختہ رکھنے کی علامت ہے۔ غیبت کی دو قسمیں ہیں، ایک غیبت شخص، دوسرا غیبت شخصیت۔ غیبت شخص یعنی اس کا مطلب وہ شخص سامنے نہیں ہے، مثلا خدا کی ذات میرے اور آپ کے لیے غائب ہے، ہم نے نہ کبھی دیکھا، ضرور وہ ہم سے بہت قریب ہے لیکن ہم نے کبھی اس کا مشاہدہ نہیں کیا، وہ غائب ہے ہمارے لیے۔ قیامت کا عقیدہ، ہم عقیدہ رکھتے ہیں لیکن وہ غائب ہے ہمارے لیے، ہم نے کبھی اس کا مشاہدہ نہیں کیا۔ دوسری طرف غیبت شخصیت، شخصیت سامنے موجود ہے لیکن اس کی شخصیت شخص موجود ہے، شخصیت غائب ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چالیس سال تک مکے میں رہے، اس وقت جب لوگوں کے درمیان رہے تب تک رسالت نہیں ملی تھی، شخص موجود تھا، حیثیت رسالت کوئی نہیں پہچانتا تھا، جب رسالت ملی تو پھر وہ شخصیت بھی سامنے آئی۔ شخص تھا، شخص موجود تھے، شخصیت نہیں تھی، شخصیت غائب تھی، لیکن جب رسالت مل گئی تو رسالت کی حیثیت سے وہ شخصیت بھی سامنے آ گئی۔ پوشیدہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت تک، پھر علل اعلان، اعلان کیا دین کا۔ شخص کبھی موجود ہوتا ہے، کبھی شخصیت غائب ہوتی ہے، کبھی شخص غائب ہوتا ہے۔ جہاں تک امام عصر کی غیبت کا تعلق ہے، امام عصر، اللہم صلی علی محمد، غائب نہیں ہے۔ آپ یہ کہنا اور سوچنا چھوڑ دیں کہ امام عصر غائب ہے، وہ غائب نہیں ہے، وہ موجود ہیں، ہمارے ہی اجتماعات میں ہوتے ہیں، ہمارے ہی درمیان اسی معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً لوگوں کو اپنا دیدار بھی کراتے ہیں۔ میں نے کسی ایک مجلس میں کہا تھا کہ جس وقت ظہور ہوگا مومن یہ دیکھ کر کہے گا آپ تو وہی ہیں جو فلاں رات میری مدد کے لیے آئے تھے۔ وہ موجود ہیں، وہ غائب نہیں ہیں، شخصیت غائب ہے۔ شخصیت اس وقت ظاہر ہوگی جب امامت کا پرچم لہراتے ہوئے آئیں گے، وہ شخص موجود ہے۔ پروردگار کبھی بھی ہادی کو غائب نہیں رکھتا، ہادی معاشرے کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ قوتیں اور بصارتیں اور سماعتیں اتنی مضبوط ہو جائیں کہ ہم ہادی کو پہچان سکیں، وہ غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ ورنہ وہ تو موجود ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، جب جب دین کو ضرورت پڑی وہ فوراً سامنے آتے رہے۔ اس کی ایک مثال دوں، وہ ہر جگہ حاضر ہے۔ جعفر بن محمد، بحار الانوار میں علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کہ جعفر بن محمد ایک شخص تھے، حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ 317 ہجری، یہ وہ سال ہے جس سال قبیلہ خرامتہ کے لوگوں نے حجر اسود کو اپنی جگہ سے اکھاڑ لیا تھا. مسلمانوں سے جنگ کے دوران انتقام لینے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. 21 سال بعد 329 ہجری میں انہوں نے حجر اسود واپس کیا. مسلمان ان 20 سالوں میں بڑی کوشش کرتے رہے کہ ہمیں حجر اسود واپس مل جائے, لیکن قبیلہ بنی خرامتہ نے 329 ہجری میں واپس کیا. اچھا, اب اس سال کیونکہ حجر اسود آیا ہے, اسے دوبارہ نصب کرنا تھا, ظاہر ہے اسے اپنی جگہ پر لگانا تھا. جعفر بن محمد کو اسی سال حج کی توفیق نصیب ہوئی. وہ بڑے خوش تھے کہ میں حج پر جا رہا ہوں, اور وہ اس بات سے زیادہ خوش تھے کہ اس سال حجر اسود نصب ہوگا. اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ حجر اسود صرف وقت کا معصوم نصب کرتا ہے. اس کا مطلب میں امام زمانہ کی بھی زیارت کر سکتا ہوں. ظاہر ہے امام آئیں گے حجر اسود نصب کرنے کے لیے, کیونکہ حجاج بن یوسف کے دور میں جب حجر اسود کو دوبارہ نصب کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو بلایا گیا تھا, اس وقت جب وارث کعبہ امام زین العابدین علیہ السلام آئے, انہوں نے حجر اسود نصب کیا تھا. حجر اسود صرف وقت کے معصوم سے, ورنہ اس میں تزلزل ہوتا رہتا ہے, وہ اپنی جگہ پر ساکت نہیں ہوتا. اچھا, کیا ہے یہ پتھر؟ یہ پتھر ایک ملک تھا. جب سب سے پہلے عہد لیے گئے تھے میثاق میں, اس وقت اس فرشتے نے سب سے پہلے عہد قبول کیا تھا, ایمان لایا تھا. پروردگار نے اس فرشتے کو ہی اجر دیا کہ اسے دنیا میں بھیج دیا ایک پتھر کی شکل میں, کہ یہ قیامت تک ہر حج پر آنے والے سے عہد لیا کرے, یعنی ہر ایک سے عہد لیا کرے گا. ایک مرتبہ یہ پہلے جب آسمان سے نازل ہوا, اس وقت دودھ جیسا سفید ہوا کرتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے نجس اور پلید ہاتھ اس پر لگتے گئے اور پھر یہ سیاہ ہو گیا. یعنی آپ جب بھی حج پر جاتے, اسی لیے اسے بوسہ دینے کا حکم ہے کہ یہ اس عہد کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. یہ گواہی دے گا محشر میں کہ فلاں فلاں, کوئی چاہنے والا جب قریب آ جائے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے, جب کوئی منافق آتا ہے تو وہ پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. ایک سفید موتی کی شکل کا تھا. جب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا گیا ترک اولا کے سبب, پروردگار نے اس پتھر کو بھی زمین پر بھیج دیا تھا. حضرت آدم ہند سے اسے لے کر چلے تھے, اور جب تھک جاتے تو جبرائیل اٹھایا کرتے تھے. پھر پہلی تعمیر ہوئی کعبہ کی, اور اس میں روایت ملتی ہے, بحار الانوار میں موجود ہے, اللہ کے ہاتھوں نے اس پتھر کو اپنی جگہ پہ نصب کیا. کیا ہے اللہ کے ہاتھ؟ شاید غیر نہیں جانتے ہوں, لیکن یہاں تو چاہنے والوں کا مجمع ہے, ہم جانتے ہیں اللہ کے ہاتھ کون سے تھے. اللہ کے ہاتھ نے اس پتھر کو اپنی جگہ پہ نصب کیا. اب لوگ آتے رہے اور اس کی زیارت کرتے رہے, اسی لیے اسے چومنے کا حق ہے. آخری وقت جس رکن میں یہ پتھر نصب ہے, اسی رکن کے قریب امام عصر ٹیک لگا کر ظاہر ہوں گے, اسی حجر اسود کے پاس. سب سے پہلے ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوگا اور امام عصر کی بیعت کرے گا, وہ جبرائیل ہوں گے. اور پھر یعنی یہ عہد لیتا ہے, یہ میثاق لیتا ہے. ایک دن ابو بکر اس پتھر کے قریب کھڑے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے, حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں, میں جانتا ہوں تو ایک عام سا پتھر ہے, تو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان, لیکن کیونکہ رسول تجھ سے محبت کیا کرتے تھے, اسی لیے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. حالانکہ وہ جو سب کو, رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھا, یہ تو صرف جملہ کہنے کے لیے تھا, وہ جو رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھا ان سے تو کبھی محبت نہیں کی. ایک شخص آیا رسول کے پاس, محبت تک گفتگو آ گئی, ایک جملہ سنتے چلے. ایک شخص آیا رسول کے پاس, یا رسول اللہ آپ کسے دوست رکھتے ہیں؟ رسول نے کہا فلاں کو, فلاں کو, فلاں کو, فلاں کو. وہ گھبرا گیا, یا رسول اللہ آپ نے اپنے بھائی علی کا نام نہیں لیا جو آپ کے دوست ہیں؟ کہا تم نے مجھے دوستوں کا پوچھا, وہ میرا نفس ہے. تم نے مجھ سے کہا, بس ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ عہد اور بحر الانوار میں ملتا ہے عہد اور میثاق لیا کرتا ہے. یہ وہ پتھر ہے جہاں پر جا کر, اچھا جب یہ پتھر زمین پر آیا تھا تو حضرت آدم ہر سال اپنا عہد دہرایا کرتے تھے. کون سا عہد؟ ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی, وہ تین عہد جو انبیاؤں سے لیے گئے جن کے سبب نبی نبی بنے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ہر سال اس پتھر کے پاس جا کر اس عہد کو دہرایا جاتا تھا, حضرت آدم دہرایا کرتے تھے. اور جب بھی کوئی مومن اپنے حج کے دوران اس پتھر کے قریب جاتا ہے تو پتھر اسے پہچان لیتا ہے, اس عہد کو وہ دہراتا ہے اور وہ محشر میں گواہی دے گا. محشر میں یہ پتھر کوہ خبیص کی پہاڑی سے زیادہ بلند ہو جائے گا, پروردگار اسے زبان اور ہونٹ عطا کرے گا اور وہ گواہی دے گا کہ کس کس نے آ کر میرے پاس اپنے عہد کو دوبارہ زندہ کیا تھا. یہ وہ حضرت اسود ہے جسے صرف معصوم نصب کر سکتے ہیں. اب وہ بڑا خوش تھا کہ میں جا رہا ہوں حج پر, مجھے توفیق ملی ہے اور اس سال ہی حضرت اسود بھی نصب ہوگا, میں دیکھوں گا امام حضرت اسود نصب کریں. لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی, ہر عمل کے لیے توفیق کی ضرورت ہے, نیتیں خالص ہوں لیکن جب تک وہ توفیق نہ دے. راستے میں جب اپنے سفر کے لیے روانہ ہوا تو بغداد بھی بیمار ہو گیا, اس حد تک بیمار کے علاج ممکن نہیں ہو رہا تھا. بغداد میں اس کا ایک دوست تھا ابن ہشام, اس کو بلا کر کہتا ہے کہ میرا آگے سفر کرنا بہت مشکل ہے, حالانکہ میں بڑا خواہش مند تھا, میری نیابت میں تم سفر پہ چلے جاؤ. ابن ہشام خوش ہو گیا, ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. اس نے خط لکھا کہ مولا میں جاننا چاہتا ہوں اس بیماری کے بعد مجھے زندگی ملے گی یا یہ میرے آخری لمحات ہیں. کہا وہ جو حجرِ اسود نصب کرے اس کے ہاتھوں میں یہ خط دے دینا. بس ایک مرتبہ ابن ہشام روانہ ہوئے, حج کے لیے جا رہے ہیں, ارادہ نہیں تھا لیکن حج کے لیے جا رہے ہیں, حجرِ اسود نصب ہوگا وہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. بڑی تاکید کر دی تھی جعفر بن محمد نے کہ قریب سے دیکھنا کہ کون نصب کرتا ہے. انہوں نے خانہ کعبہ کے مجاورین کو نذرانہ بھی دے دیا تاکہ وہ مجھے ازدحام سے پیچھے نہ ہٹائے. ایک رش تھا, مجمع تھا لوگوں کا, ظاہر ہے حجرِ اسود نصب ہو رہا تھا اور چاہنے والے یہ دیکھنے آئے تھے کہ کون نصب کر رہا ہے. ازدحام تھا لوگوں کا, وہ آگے ہی کھڑے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آتا ہے. باری باری بہت سونے اس دور کے جو رئیس تھے, علماء تھے, بڑے لوگوں نے کوشش کی نصب کرنے کی, حجرِ اسود تزلزل میں آتا گیا. اتنے میں غیبت کا دور چل رہا تھا, اتنے میں ایک عرب جوان آگے بڑھا اور کہتا ہے لاؤ حجرِ اسود مجھے دو. ابن ہشام دیکھ رہے ہیں, حجرِ اسود کو جیسے ہی اپنی جگہ پر رکھا وہ وہاں ساکن ہو گیا. لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ یہ جوان کون ہے جو آ کر حجرِ اسود نصب کر گیا. وہ جوان پلٹے اور استحام سے باہر نکل رہے تھے. ابن ہشام کہتا ہے میں بڑی تیزی سے مجمع کو چیرتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ کہیں وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے. حرم کے ایک کونے میں وہ شخص رکے, پلٹ کر ابن ہشام سے کہتے لاؤ کیا لائے ہو میرے لیے. ایک مرتبہ ابن ہشام نے خط دیا, مولا میرے ایک دوست نے خط بھیجا ہے. خط پڑھا, امام جواب دیتے ہیں ابھی اس کی موت نہیں ہوگی, اسے بیماری سے شفا مل جائے گی, مزید 30 سال ہیں اس کی زندگی کے جو وہ گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوگا. ابن ہشام کہتے ہیں وہ وقت میں نہیں بھول سکتا جب میں امام سے اتنے قریب کھڑا تھا, آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے تھے اور ان کے رعب کے سبب پیر کپ کپا رہے تھے. جیسے ہی ان کا جملہ ختم ہوا میں نے دیکھا امام نظروں سے غائب ہو گئے ہیں. میں واپس آیا بغداد میں, بہت رویا محمد بن جعفر بن محمد کے پاس. میں نے کہا تیرا احسان ہے کہ تیرے سبب میں نے اپنے امام وقت کا دیدار کر لیا. میرا ارادہ نہیں تھا اس سال حج پر جانے کا لیکن شاید میری گناہگار آنکھوں میں کے لیے یہ دیدار لکھا ہوا تھا. امام نے تجھے مزید 30 سال کی زندگی کی پیشن گوئی دی ہے, 30 سال زندہ رہے گا. 30 سال کے بعد جب وہ دوبارہ بیمار ہوئے, تجہیز و تکفین اور اپنی وصیت لکھنی شروع کی, گھر والے کہتے نہیں نہیں آپ کو شفا ہو جائے گی. کہ نہیں اب شفا نہیں ہو سکتی, حجت حق کہہ کر گئے بس اتنی ہی زندگی ہے, آخری لمحات ہیں. کوئی اور جانے والا تھا اور کسی اور کو دیدار مل گیا. یہ سب ایمان کی علامتیں ہیں, وہ غائب نہیں ہیں. پھر کہہ رہی ہوں آئندہ کبھی نہ کہنا وہ غائب ہیں, ہم غائب ہیں, وہ تو ہر جگہ ظاہر ہیں. ہر جگہ معاشرے کے درمیان ہیں. غائب تو وہ شخص ہوتا ہے جو کسی دور دراز کے علاقے میں دنیا سے بے خبر اپنی زندگی گزارتا ہے, وہ غائب ہے. ہمارے امام غائب نہیں ہے, وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہیں. ہر امتی کے اعمال ہر شب جمعہ دیکھ رہے ہیں, وہ کیسے غائب ہو سکتے ہیں جو مسلسل میرے اور آپ کے ساتھ ہماری زندگیوں میں موجود ہے. اور جو گئے وہاں مدد لینے کے لیے, ان کے لیے مدد فوراً حاصل تھی. یہ انتظار ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس انتظار کو محبت کی دلیل سمجھیے گا. کبھی انتظار سے نہ تھکنا. انتظار وہ کرتا ہے جو وابستہ ہو. انتظار محبت کی, اس کی مثال دوں, حضرت موسیٰ جب طور پر گئے یہ کہہ کر گئے تھے کہ 30 دن میں واپس آ جاؤں گا. پروردگار کا لاکھ احسان کے وقت بھی معین نہیں ہوا کہ کتنے سال یا کتنا عرصہ انتظار کرنا. اگر وقت معین ہوتا, میں بتاؤں کیا حشر ہوا جب وقت معین ہو گیا تھا. حضرت موسیٰ کہہ کر گئے میں 30 دن میں واپس آؤں گا, آ گئے نہیں آئے. مزید 10 دن کا اضافہ ہو گیا وہاں پر. پیچھے قوم نے ایک بچیا بنا دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی, کیونکہ حضرت موسیٰ وقت معین کر کے گئے تھے. اچھا, اگر حضرت موسیٰ یہ کہہ کر نہیں گئے ہوتے کہ میں 35 دن میں آؤں گا یا 45 دن میں آؤں گا یا 32 دن میں آؤں گا, تو قوم انتظار کرتی رہتی. کیونکہ 30 دن کا کہہ کر گئے تھے, اگر وہ 45 دنوں کے بعد آتے تب تک قوم انتظار کرتی رہتی. لیکن 30 دن کا کہہ کر گئے تھے, 30 دن کے بعد قوم گمراہ ہو گئی. اللہ کا کرم کہ ہمارے لیے اس نے وقت معین نہیں کیا کہ کب ظہور ہوگا, ورنہ ہم گمراہ ہو جاتے. چاند 1 سے 28 تک کوئی بھی چاند کا انتظار نہیں کرتا. 29 تاریخ کو آپ دیکھتے ہیں چاند آیا یا نہیں. 30ویں کو پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی دیکھو چاند نکلا کہ نہیں. یقین ہے نا کہ آج چاند ضرور نکل جائے گا. 1 سے 28 کسی نے انتظار نہیں کیا. 29 کو دیکھا, اگر 29 کو نہیں نکلا تو یقین تھا کہ 30ویں کو نکل جائے گا. اس دن آپ نے چیک نہیں کیا, دیکھا بھی نہیں کہ چاند ہے یا نہیں, کیونکہ یقین تھا کہ آج چاند نکل آئے گا. جب وقت معین ہوتا ہے تو قوم گمراہ ہو جاتی ہے. اس کا کرم کہ اس نے وقت معین نہیں کیا. اور اتنے سالوں کے بعد بھی انتظار اگر ہے تو پھر یہ انتظار محبت کی دلیل ہے. جیسے کسان بارش کا انتظار کرتا ہے, وہ وابستہ ہے بارش سے. اور پھر انتظار میں وہ کبھی بھی بارش نہیں بھولتا. دن رات اس کے ذہن پہ بارش سوار رہتی ہے, بارش آ جائے میری کھیتوں کو زندگی ملے, بارش آ جائے میرا فائدہ ہو جائے, بارش آ جائے میرے مال میں اضافہ ہو جائے, بارش آ جائے میری کھیتیں لہلہانے لگیں گی. صبح شام اس کے ذہن میں بارش ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے بارش سے محبت ہے. جس چیز کا انتظار کرتے ہیں اسے نہیں بھولتے, اور اگر بھول گئے تو پھر اس کا مطلب انتظار نہیں ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی اسی لیے ہمیشہ یہ کسان کی مثال دیا کرتے تھے. کہتے تھے اگر انتظار کو سمجھنا چاہتے ہو تو بارش اور کسان کا جو واسطہ ہے وہ سمجھ لو. وہ دونوں کو ایک دوسرے سے بڑی محبت ہے. کسان کو بارش سے محبت ہے, مسلسل انتظار کر رہا ہے اور انتظار کے دوران کبھی نہیں بھولتا. میں اور آپ اگر صرف جمعے کے دن اپنے امام وقت کو یاد کریں گے تو یہ تو انتظار نہیں ہے. انتظار کے معنی ہے کبھی نہ بھولنا, صبح شام دن رات ہر وقت جس کا انتظار ہو رہا ہو وہ ذہن میں موجود ہو. اور جنہوں نے ایسا انتظار کیا وہ مسلسل رابطے میں تھے. اس طرح کا جنہوں نے انتظار کیا, عبداللہ بن سعد بن عبداللہ, بہار الانوار میں روایت موجود ہے, سعد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا اکثر ناصبیوں سے مناظرہ ہو جایا کرتا تھا, اور میں علم کی باریکیوں پر جو کتابیں ہیں انہیں جمع کرنے کا بڑا شوقین تھا. اب ظاہر ہے مناظرے ہوتے تو لوگ سوال بھی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک سخت ناصبی سے مناظرہ چھڑا اور وہ غصے میں آ کر کہنے لگا کہ تم لوگ خلفائے راشدین پر تبرع کرتے ہو, حالانکہ تم یہ بھی کہتے ہو کہ وہ بخوشی اسلام نہیں لائے, تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, تم ان پر الزام لگاتے ہو. تم اندازہ لگاؤ کہ رسول کو ابو بکر کتنے محبوب تھے کہ غار میں سارے خلفاء کو چھوڑ کر ابو بکر کو لے کر گئے. اگر علی کی اتنی اہمیت ہوتی تو علی کو لے کر جاتے. علی کو تو شب ہجرت اپنے بستر پر سلا کر چلے گئے تھے کہ اگر علی کی جان چلی بھی جائے تو دین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور ابو بکر کی حفاظت کے لیے ابو بکر کو غار میں ساتھ لے کر گئے. تم ان کی اہمیت نہیں جانتے, یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کا نظام قائم کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں خاموش رہا کیونکہ اس کے کافی سوالوں کے جواب مجھے نہیں آتے تھے. اگر میں یہ کہہ دیتا کہ وہ بخوشی اسلام لائے ہیں تو نفاق ثابت نہیں ہوتا, اور اگر میں یہ کہہ دیتا کہ جبر سے لائے ہیں تو مکی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, کیونکہ وہاں रसूल ने तलवार नहीं उठाई थी। अब उन्होंने कुछ बातें करके उस नासबी को टाल दिया और फौरन अपने घर गए। उन्होंने 40 सवालात पर एक मुश्तमिल कागज रखा था कि कोई मुझे ऐसे मिल जाए जो इन सवालों का मुझे जवाब दे दे। एक मरतबा अहमद बिन इसहाक याद आए, उस दौर के बहुत बड़े आलिम हैं अहमद बिन इसहाक, इमाम हसन अस्करी का दौर है। अहमद बिन इसहाक के पास जाकर इन सवालों के जवाब ले लेता हूँ। वो बहुत रबते में है इमाम से, जहां भी कोई सवाल सामने आता वो उस कागज पर वो सवाल लिख लिया करते थे। देखिए, इल्म हासिल करने की जुस्तुजू इमाम वक्त से करीब करती है। आपके जहन में कोई सवाल होगा तब आप उसका जवाब ढूंढेंगे, सवाल ही नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए जब निकलेंगे उस वक्त सवाल आएंगे, फिर इमाम मदद करेंगे, आलिम के करीब तर होते हैं। बस एक मरतबा वो अपने 40 सवालात लेकर अहमद बिन इसहाक के पास पहुंचा। घर वालों ने बतलाया कि वो सरमन राय गए हैं इमाम से मुलाकात के लिए। मैं फौरन पीछे निकला कि मैं भी इमाम की ज़ियारत करूं। रास्ते में अहमद बिन इसहाक से मुलाकात हुई। अहमद बिन इसहाक पूछते हैं कहाँ का इरादा है, कि ज़ियारत का शौक भी है और मसाइल पूछने की आदत से भी मजबूर हूँ, इमाम से चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। अहमद बिन इसहाक ने कहा मेरा भी यही मामला है, इमाम से मुलाकात करके बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। एक मरतबा इमाम की खिदमत में पहुंचे, अहमद बिन इसहाक के पास 160 थैलियां थी जिसमें दिरहम और दीनार थे। लोगों ने इमाम वक्त के लिए तोहफे और हदिये भेजे थे। जैसे ही इमाम की खिदमत में पहुंचे देखा इमाम फर्श पे बैठे हैं। वो कहते उस वक्त इमाम का चेहरा चौदहवीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। जब भी इमाम कुछ लिखने की कोशिश करते वो बच्चा उंगली पकड़ लिया करता। छोटा सा बच्चा था, 2 से 2.5 बरस का। बच्चे के चेहरे पर जुल्फे आ रही थी और इमाम के दाहने बाजू पर पहलू पर बैठा हुआ था। हमने कहा मौला हम खुम्स की रकम और लोगों के हदी और तोहफे लेकर आए हैं। इमाम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया कि बेटे तुम्हारे शियों ने तुम्हारे लिए हदी और तोहफे और खुम्स की रकम भेजी है, तुम इन मोहरों को तोड़ दो, थैलियों पर जो मोहरें लगी थी उन मोहरों को तोड़ दो। वो जवाब देते हैं कि बाबा क्या ये मेरे लिए जायज है कि वो हराम माल जिसमें हराम और हलाल मिला हुआ हो मैं अपने पाक और तैयब हाथों को उस माल की तरफ लेकर जाऊं। इमाम ने कहा अहमद बिन इसहाक तुम ही थैलियों की मोहर तोड़ दो। मोहर तोड़ी गई। फिर इमाम उस बच्चे से कह दे कि बेटा बतला दो इसमें कितनी रकम हराम की और कितनी रकम हलाल की है। पहली थैली खोली गई, वो 2.5 बरस का बच्चा बतला रहा है कि इसमें 62 दीनार है, 45 दीनार उस घोड़े की रकम है जो फला शख्स यखुम में रहता है और 45 दीनार उसने फला को बेचकर ही हासिल की थी, वो घोड़ा इसे अपने भाई से मीरास में मिला था। बाकी जो 3 दीनार है वो दुकानदार दुकानों का किराया है। 9 दीनार जो बचते हैं वो उन कपड़ों की कीमत है जिनमें हराम मिला हुआ है, इनमें से 2 कपड़ों का हक नहीं था, ये उन कपड़ों को फरोख्त करके इसने ये 9 दीनार भेजे हैं, इन 9 दीनारों को अलग कर दो। एक और थैली खोली गई, कहा इसमें पूरा का पूरा हराम है, ये एक जमींदार ने भेजी है जो अपने काश्तकारों को कम रकम दिया करता था काश्त की, उसने काश्तकारों के लिए छोटा पैमाना रखा था और खुद के लिए एक बड़ा पैमाना रखा था। अब क्योंकि हराम माल है ये उसे वापस कर दो, हम इस माल को कबूल नहीं करते। एक एक थैली निकाली गई और इमाम वक्त हराम और हलाल अलग करते चले गए। फिर एक मरतबा इमाम ने कहा कि अहमद मुझे वो कपड़ा दो जो एक ज़ईफ़ा ने भेजा है। वो कहते मौला वो मैं अपने सामान सफर में भूल गया हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। अहमद बिन इसहाक बाहर गए, इतने में इमाम साद बिन अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जे हुए। साद तुम्हारा कैसे आना हुआ, का मौला ज़ियारत का शौक भी और चंद सवालात लेकर आया हूँ। उसने कहा ज़ियारत का शौक है, इमाम ने जवाब दिया और वो जो तुम पूछना चाहते हो वो भी पूछ लो। साथ पूछते हैं असल नासबियों से मेरा मनाजरा होता है और फिर मैं जवाब नहीं दे पाता, मैं जानना चाहता हूँ। अब ये सवालात उसने जो इमाम से दरियाफ्त किए, वो 2.5 बरस का बच्चा इमाम असर सवालों के जवाब दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ हजरत मूसा को नालैन उतारने के लिए क्यों कहा गया था, क्या वो चमड़े की बनी हुई थी इसलिए जिस वक्त मूसा तूर पर गए थे, क्या मतलब है नालैन उतारने का, कोहे तूर जब इतनी मुकद्दस पहाड़ी पर वो जूते पहनकर गए तो फिर खुदरत कहती है उन्हें उतार दो, नाउज़ु बिल्लाह कि हजरत मूसा को हराम हलाल मालूम नहीं था कि ये वो वहां पहनकर नहीं जाना है। ایک مرتبہ امام نے جواب دیا کہ نہیں, اسی لیے حکم ہوا موسیٰ کو اپنی نالین اتارنے کا کیونکہ پروردگار یہ کہہ رہا تھا کہ جب تم میری بارگاہ میں آئے ہو تو اپنے دل کو ساری محبتوں سے پاک کر کے آؤ, ساری خواہشات کو الٹ کر آنا. نالین اسی کی مثال میں کہا گیا ہے کہ اپنے, پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ساری محبتیں ہٹا کر آنا, پروردگار نے یہ کہا موسیٰ نالین اتار دو, اس کا مطلب ساری محبتیں, کیونکہ موسیٰ اپنے اہل و عیال سے بڑی محبت کرتے تھے, ساری محبتوں کو دل سے خارج کر کے پھر میرے پاس آؤ. نالین اتارنا محبت نکالنے کی طرف اشارہ تھا. کمولا ایک ناصر بھی مجھ سے بار بار سوال کرتا ہے کہ رسول کو خلفائے راشدین بڑے محبوب تھے. وہ کہتا ہے کہ ابو بکر کو غار میں اسی لیے لے کر گئے کیونکہ اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. امام نے کہا اگلی بار وہ جب تم سے ملے تو تم اس سے کہنا کہ رسول نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے بعد 30 سال خلفائے راشدین کا دور چلے گا. وہ کہے گا ہاں رسول نے یہ پیشن گوئی کر, جس میں چاروں خلفاؤں کا دور موجود ہے. پھر تم ایک اور سوال قائم کرنا کہ اگر چاروں خلفاء اس دور کی حفاظت کرنی تھی, چاروں خلفاء بڑے اہم تھے, تو رسول چاروں خلفاء کو اپنے ساتھ لے کر جاتے, اگر خلافت ہی کی حفاظت کرنی تھی, چاروں خلفاء کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے, ابو بکر کو صرف ایک خلیفہ کو لے کر گئے, اس کا مطلب خلافت کو بچانا مقصد نہیں تھا, مقصد کچھ اور تھا جس کے تحت ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. کا مولا وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو شب ہجرت کی رات اسی لیے چھوڑا کیونکہ مولا کو جان محبوب نہیں تھی, اپنے مولا کی جان محبوب نہیں تھی. امام ایک ایک سوال کے جواب دیتے گئے جو وہ پوچھتا رہا. اس نے طلاق کے بارے میں سوال کیے کہ امیر المومنین کو یہ حق کیسے ملا ازواج کو طلاق دینے کا. یہ پوری ڈیٹیل روایت بحار الانوار کی آخری جلد میں جو امام زمانہ سے منسوب ہے اس میں مکمل روایت موجود ہے. میرا اس کا تذکرہ کرنا, میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم جب کوشش کریں گے حاصل کرنے کی خود بخود سوالوں کے جواب ملتے چلے جائیں گے. سوالات دریافت کرتا گیا اور امام جواب دیتے رہے. اتنی دیر میں احمد بن اسحاق آ گئے. احمد بن اسحاق روتے ہوئے واپس آئے. کہا مولا مجھے وہ کپڑا نہیں مل رہا, سامان سفر سے کہیں کھو گیا ہے. اتنے میں دیکھا کہ امام کے قدموں کے نیچے وہ کپڑا بچھا ہوا تھا. امام نے کہا اسی پر نماز ادا ہوگی. احمد یہ تمہارا آخری سفر ہے, تم بہت جلد موت سے ملحق ہو جاؤ گے. کہا مولا بس ایک گزارش ہے, آخرت کی شفاعت درکار ہے. کہا وہ ہم اپنے چاہنے والوں کو خود ہی دیتے ہیں جن کا ایمان مستحکم ہو. اس پورے روایت کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ امام کے ظہور کے بعد بھی حلال اور حرام اپنے آپ الگ ہوتے چلے جائیں گے. اپنے آپ امام آ کر جو سب سے پہلا کام کریں گے وہ حرام حلال سے الگ ہوگا. اب چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ اولاد ہو, یا چاہے وہ یہ انسانیت کا اجتماع ہو, حلال حرام خود بخود الگ کرتے چلے جائیں گے. اور پھر جو حلال ہوگا وہی امام کے ساتھ, جو اپنے ایمان میں مستحکم ہوگا, جو مسلسل حرام انجام دیتا رہا, ان اعضا کو بھی آپ لے کر امام کی خدمت میں نہیں جا سکتے. اب مجھے اس آخری نقطے پر بحث کرنی تھی کہ ہم غائب ہیں, وہ حاضر ہیں. امام کے لیے مثال دی گئی ہے کہ وہ آفتاب ہیں جو بادلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. اور اگر آپ کو کسی آفتاب سے نور درکار ہے تو آپ کو کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہیں تاکہ نور اندر آئے. ایک آخری حکایت بیان کرتی چلوں اور پھر مصائب کی طرف. ابو الحسن اصفہانی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, نجف میں رہا کرتے تھے. اس دور میں ایک ناصبی نے امام اسد کے خلاف چند اشعار لکھے, عقیدے کا مذاق اڑاتے ہوئے 16 اشعار لکھے تھے. اس دور کے ایک اور عالم دین جو نجف میں رہتے تھے انہوں نے ان اشعار کا جواب 160 اشعار سے دیا. نجف ہی کے عالم دین تھے, شیخ بختہ نام تھا. اب اگر امام عصر انہیں کچھ عنایت کرنا چاہیں تو سب سے بہتر اپنا لطف ہی عنایت کریں گے. یہ دونوں اشعار, وہ جو امام کے خلاف لکھے گئے, وہ جو امام کی تائید میں لکھے گئے, وہ دونوں ابو الحسن اصفہانی کے سامنے آئے. ابو الحسن اصفہانی امام سے بہت دفعہ ملاقات کر چکے تھے, لیکن آج ان کے پاس ایک سنی عالم کا خط آیا, بحر العلوم یمنی جن کا نام تھا, یمن کے رہا کرتے تھے. انہوں نے خط بھیجا کہ آپ کے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ مہدی موعود حاضر ہوں گے, ظاہر ہوں گے, ابو الحسن اصفہانی نے فوراً جواب لکھا کہ آپ نجف چلے آئیں، میں آپ کو امام زمانہ دکھا دوں گا. شک نہیں تھا اس جملے میں جو وہ لکھ رہے تھے، ذرا سا تغیر محسوس نہیں کیا، اطمینان سے لکھا آپ آ جائیں میں آپ کو امام زمانہ دکھا دوں گا. جو آس پاس سارے طالب دین بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جو مرید بیٹھے ہوئے تھے طالب علم وہاں کے، وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کیا جملہ لکھ دیا، آپ کیسے ملاقات کرائیں گے امام زمانہ سے. کہا انہیں آنے دیں، میں ملاقات کرا دوں گا. ایک مہینے کے بعد یمن سے بحر العلوم یمنی اور ان کے بیٹے دونوں آئے، کیونکہ ابو الحسن اصفہانی نے دعوت دی تھی آپ نجف آئیں میں امام زمانہ دکھا دوں گا. ایک مرتبہ جیسے ہی ابو الحسن اصفہانی کے بارے میں دریافت کرا، کہا وہ مولا علی کے حرم میں نماز پڑھنے گئے. حرم سے جب واپس آئے تو دیکھا کہ یہ دونوں عالم بیٹھے ہوئے ہیں. کہا چلیں آپ ہماری ملاقات کرا دیں آپ کے امام سے. کہا نہیں ابھی نہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں سفر سے آئے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا کام ہے، آپ کل رات میرے گھر میرے غریب مہمان خانے پر کھانے کے لیے تشریف لائیے گا. دونوں باپ بیٹے اگلی رات کو ابو الحسن اصفہانی کے گھر آئے، دعوت دی گئی تھی، مدعو کیا گیا تھا کھانا کھانے کے لیے. جیسے ہی دعوت ختم ہوئی ابو الحسن اصفہانی اپنے غلام سے کہتے کہ حسین چراغ جلاؤ، ہمیں گھر سے باہر جانا ہے. گھر سے باہر نکلے، لائٹوں کا دور نہیں تھا، چراغ لے کر اپنے گھر سے نکلے اور وادی السلام کی طرف گئے. وادی السلام وہ عظیم ترین قبرستان جہاں مومنین کی خبریں ہیں. وادی السلام میں ایک جگہ ہے جسے مقام امام زمانہ کہا جاتا ہے، سرداب ہے وہاں پر، ایک چھوٹا سا سرداب بنا ہوا ہے اور وہ مقام کہتے امام وقت سے مخصوص ہے. اسی کے قریب ایک کنواں بھی ہے جو چھٹے امام سے منسوب ہے. وہ کہتے ہم وہاں گئے اور ابو الحسن اصفہانی نے اس کنویں سے وضو کی اور اندر سرداب کے اندر چلے گئے. میرے والد، وہ ان کا بیٹا یہ روایت نقل کر رہا ہے، بحر العلوم یمنی کا، میرے والد باہر ٹہل رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب مجھے بلائیں گے. ابو الحسن اصفہانی کے اندر سے گفتگو کی آواز آ رہی تھی، کوئی ہم کر رہا تھا اور ابو الحسن اصفہانی کہتے جا رہے تھے. اتنے میں آغا اصفہانی نے آواز دی کہ آغا بحر العلوم یمنی آپ اندر آ جائیں. جیسے ہی وہ اندر جانے لگے بیٹا کہتا ہے میں بھی ان کے پیچھے گیا. پھر اندر سے آواز آئی، فلانے تم اندر نہیں آنا، صرف تمہارے والد کو اجازت ہے. ایک مرتبہ بحر العلوم یمنی اندر گئے، پھر میں نے دیکھا چند منٹ کی خاموشی کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، دو سے چار منٹ گفتگو ہوئی اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اچانک سے اس سرداب سے ایک نور چمکا، ایسا نور کہ آنکھیں خیرہ ہو کے رہ گئے. آنکھیں خیرہ ہو کے رہ گئی تھی. اتنے میں آغا اصفہانی نے مجھے آواز دی کہ آپ جلدی اندر آئیں، آپ کے بابا کی حالت غیر ہو گئی ہے. میں دوڑتا ہوا اندر گیا، وہ نور بجھ چکا تھا، میں دوڑتا ہوا اندر گیا، میں نے دیکھا بابا بے ہوش ہو گئے ہیں اور زبان سے صرف ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اے فرزند رسول، اے فرزند رسول، اے فرزند رسول. جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، ابو الحسن اصفہانی سے کہتے ہیں کہ میں شیعہ بننا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا، شیعہ ہوئے، اور پھر بیٹا اور باپ دونوں اسی موقع پر شیعہ ہوئے. انہوں نے یمن جا کر 3000 لوگوں کو مسلک شیعت میں منتخب کیا، 3000 لوگ اس وقت شیعہ ہوئے. اس کا مطلب اگر امام کا دیدار چاہیے تو آپ اپنی ہدایت تو کریں، لیکن ابو الحسن اصفہانی کو اتنا یقین تھا کہ آپ دوسروں کی ہدایت کر کے انہیں بھی دیدار کروا سکتے ہیں. یعنی دیدار کے لیے صرف ایک ہی شرط بتلا دی کہ ہدایت کا کام کرنا ہے، یا اپنی اصلاح، اپنی ہدایت، اس کے ذریعے آپ کو دیدار نصیب ہو جائے گا، اور اگر کسی اور کی ہدایت کر رہے ہیں تو پھر اسے بھی دیدار نصیب ہو سکتا ہے. ایک آفتاب ہے جس کا نور اگر چاہیے تو دل کی کھڑکیاں کھولنی پڑیں گی. یہ رسول کی حدیث ملتی ہے، میرا بیٹا ایک چھپا ہوا آفتاب ہے بادلوں کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے، تم اگر اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو کھڑکیاں کھولو، پھر نور آئے گا. حجابات چاک کرو، پردے ہٹاؤ، پھر نور آئے گا. وہ غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں، اور ہمیں حاضر ہونے کے لیے جیسے میں نے پہلے کی بھی مجلسوں میں کہا، صرف اپنی اصلاح درکار ہے. اپنی زندگیوں پر ایک فکری نگاہ ڈالنی ہے، ایمان کس حد تک محفوظ ہے، اور وہ واحد شے جو امام آ کر چیک کریں گے وہ ایمان ہے. غیروں نے اس در سے بڑا فائدہ اٹھایا، یقین جانے بڑا فائدہ اٹھایا. ایک آخری حکایت، عبد المطلب کے دور میں یمن کا ایک بادشاہ تھا جسے حسن بی زی ازن کہا، سیف بن زی ازن کہا جاتا تھا. عبد المطلب उस दौर में उसने मक्के पर फतह हासिल कर ली थी और अपने बेटे को मक्का का बादशाह बना दिया था। हजरत अब्दुल मुतलिब रऊसा को साथ लेकर गए उससे ये कहने के लिए कि मक्के वालों पर मेहरबान रहना। जैसे ही उसने सुना कि कुछ मक्के वाले आए हैं, वो कहता है मैंने सुना है आपके दरमियान एक नबी आएगा, एक छोटा सा बच्चा आएगा जिसकी पुष्ट पर मोहर नबुवत होगा, जिसके सर पर एक साया चल रहा होगा, जिसका अब्र साया कर रहा होगा, जिसका कोई साया नहीं होगा, जो शफीय महशर होगा। क्या उस बच्चे की विलादत हो गई है? हजरत अब्दुल मुतलिब मुस्कुरा के जवाब देते हैं वो मेरा ही पोता है जिसकी तुम गुफ्तगू कर रहे हो। जैसे ही ये जुमला सुना सैफ भी अजन कहते हैं कि मैं आपको कुछ तहायर देना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। 10 कनीस, 10 गुलाम, 10 रतल चांदी, 1 खच्चर, 1 घोड़ा और 1 खूंट तोहफे में दिया। ये सारे तहायफ लेकर हजरत अब्दुल मुतलिब वतन वापस आए। उनमें से जो घोड़ा था वो रसूल को बहुत अजीज था, सारी जिंदगी रसूल ने बड़ी मोहब्बत करते थे उस घोड़े से। वो जो वहां से तोहफे में मिला था उस घोड़े का नाम उखाब था। सारी जिंदगी रसूल ने उस पर सवारी की और रसूल के विसाल के बाद इमाम हुसैन ने वो घोड़ा शबीह रसूल को दे दिया था, वो जो यमन से तोहफे में आया था। इसीलिए आप उखाब करबला में भी मौजूद था शबीह रसूल के पास, वो घोड़ा जिस पर रसूल जिंदगी भर सवारी करते रहे इमाम हुसैन ने उसे अपने बेटे को अता किया था। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही कमाल का घोड़ा था। गुफ्तगू अली अकबर तक आ गई। जब ये बच्चा पैदा हुआ है, उम्मे लैला कहती है मैं महसूस करती थी कि बार बार हुजरे में कोई आता था, मैं सो रही होती हुजरे के अंदर कोई आ जाता, मेरी आंख खुलती मैं पूछती कौन है, कहा लैला मैं हुसैन हूँ, ये बच्चा मेरे नाना की शबी है, इस बच्चे की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। उम्मे लैला कहती है जब भी मैं जागती मैं देखती अकबर के गहवारे पर झुके हुए होते। एक शख्स आया इमाम के पास, मौला मैं बहुत परेशान हूँ, क्या हुआ? कहा मौला मेरे जवान बेटे की आंख में कांटा छुप गया है, जवान बेटा है कैसे तकलीफ बर्दाश्त करेगा, तबीब ने मना कर दिया है वो नहीं निकाल सकता, आप तो हकीकी तबीब है, आप कांटा निकाल दे, मेरा बेटा बहुत अजियत में है। एक मरतबा हुसैन उसके घर गए, आंख से कांटा निकाला, बाप का चेहरा बार बार देख रहे थे कितना परेशान था। कहा तो क्यों इतना परेशान हो रहा है, निकल गया कांटा। कहा मौला जवान बेटा है, जवान बेटे की अजियत कैसे देखे बाप। एक मरतबा हुसैन ने जवाब दिया अगर किसी जवान के सीने में बर्छी लग जाए तो बाप को क्या करना चाहिए। वो कहता है मौला पहले तो मैं दुआ करूंगा कि कभी किसी जवान के साथ ये ना हो, और अगर फिर भी बर्छी लगती है तो फिर मैं दुआ करूंगा कि इस नजर को, इस मंजर को देखने से पहले उसका बाप मर जाए। जाहिर है वो कैसे देखेगा, जवान बेटे के सीने में बर्छी कैसे देखेगा। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अकबर इजाजत लेने के लिए आए हैं। हुसैन ने सर से पांव तक अली अकबर को देखा, बेटा काश तुम्हारे पास भी तुम जैसा कोई जवान बेटा होता और मरने की इजाजत मांगता, मैं देखता तुम किस दिल से उसे इजाजत देते। आसमान की तरफ हाथों को बुलंद करके कहते हैं खुदरत गवाह है ना, मैं अब लड़ने के लिए उसे भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे रसूल की मुशाबा है। चले अकबर बीबियों से रुखसत होने के लिए आए। रावी कहता है खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा 18 मरतबा गिरा। जब भी अकबर निकलना चाहते थे कोई बीबी रोक लेती थी, अकबर थोड़ी देर रुक जाओ, अकबर थोड़ी देर रुक जाओ। बस एक मरतबा इजाजत मिली, घोड़े पर सवार हुए, बाप पीछे खड़ा देख रहा है, घोड़ा चलने लगा। थोड़ा सफर तय किया, अकबर ने महसूस किया पीछे से किसी की तेज सांसों की आवाज आ रही है। एक मरतबा मुड़ के देखे, देखा हुसैन आ रहे हैं। बाबा आपने मुझे रुखसत तो कर दिया, बाबा क्यों आ रहे हैं पीछे। कहा बेटा एक मरतबा और तुझे देखना चाहता था, बेटा एक काम कर जब तक मैदान जाता रहे मुझे मुड़ मुड़ के देखता रहना, मुझे मुड़ मुड़ के देखता रहना। कहा ठीक है बाबा मैं मुड़ मुड़ के देखूंगा।
چلے ایک بار مڑ مڑ کے حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ مختل آ گیا، حسین تیرے پر سوار ہے، بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں، بھوتا پیاسا جوان جنگ کر رہا ہے، ہر وار پر آتے تھے مرحبا مرحبا میرے بیٹے، آج اگر دادا جی ہوتے تیری جنگ دیکھ کر بہت خوش ہوتے، بس ایک مرتبہ اکبر واپس پلٹے، آپ جانتے ہیں نا شہزادے علی اکبر واپس آئے تھے، بابا میں نے کیسے جنگ کی، آپ جانتے ہیں صفین میں حضرت علی نے جب محمد بن ابی حضرت محمد بن ابی بکر کو لڑنے کے لیے بھیجا تھا، اس وقت وہی کھڑے کھڑے انتظار کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا ابھی جنگ سے واپس آئے گا، اور جب جوان جنگ سے واپس آتا ہے تو وہ پیاسا ہوتا ہے، پانی کا کوزہ لیے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے کہ جیسے ہی میرا بیٹا واپس آئے گا میں اسے پانی دوں گا، حسین کی غربت کا اندازہ لگائیے، جوان بیٹا واپس آیا ہے، بابا دو گھونٹ پانی مل سکتا ہے، بہت پیاس لگی ہے، کہ بیٹا پانی ہے کہاں جو تم مانگ رہے ہو، پانی ہے کہاں جو تم مانگ رہے ہو، بیٹا ایک کام کرو اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، کچھ دیر سکون محسوس کرو گے، ایک مرتبہ اکبر نے حسین کی زبان چوسی، فوراً پیچھے ہٹ گئے، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، بابا آپ کی زبان پر کانٹے پڑے، پھر میدان کی طرف گئے، اللہ تمہیں آباد رکھے، ایک نیزہ پشت سے کام کر گیا، بابا میرا آخری سلام قبول ہے، جب بھی کسی شہید نے حسین کو پکارا حسین بڑی شان سے جاتے، گھوڑے پر سوار ہوتے تلوار نیام میں رکھتے، گھوڑا دوڑاتے وہ شہید کے پاس جاتے، پھر وہ شہید کا لاشا اٹھا کر لاتے، لیکن جب اکبر نے آواز دی تلوار کہاں گھوڑا کہاں، اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بیٹا مجھے آواز دے تیرا لاشا کہاں ہے، یا علی 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 کہتے ہو جاتے، کبھی نجف کے علی کو پکارتے، کبھی کربلا کے علی کو پکارتے، گرتے گرتے بیٹے کے سرحانے پہنچے، خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ عالم نہ دکھائے، جوان بیٹا خاک پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ایک مرتبہ حسین دوزان میں بیٹھ گئے، اکبر کا سر اپنی گود میں لیا، اکبر کو یہ آخری خواہش، کہا بابا ایک مرتبہ زہرا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے وعدہ کر کے آیا تھا لینے کے لیے آؤں گا، دو انگلیوں کے درمیان مدینے کی طرف اشارہ کیا، اکبر انگلیوں کے درمیان دیکھو، اب جو اکبر نے دیکھا وہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، جہاں اکبر نے اپنا آخری قدم رکھا تھا وہاں ہاتھ پھیرتی جاتی ہے، بھیا کب آؤ گے، رو چکے رو چکے، پروردگار اس پرسے کو قبول کر، آخری جملے آخری اس کے لیے اکبر نے، بابا ہو سکے تو لاشا خیمے میں پہنچا دیجیے گا، میری ماں انتظار کر رہی ہے، حسین اٹھے جھک کر لاشا اٹھایا، لیکن بوڑھا باپ جوان کا لاشا کیسے اٹھائے، پھر زمین پر رکھ دیا، پھر اٹھایا پھر زمین پر رکھ دیا، آواز یہ بنی ہاشم کے بچوں میرے 18 سال کی کمائی پانی ہے، مجھے سہارا تو خیمے کا پردہ اٹھا، زینب آگے بڑی، بھیا میں سے 55 سے پال رہی ہوں، بھیا زینب اٹھا لے گی، نہیں زینب خیمے سے قدم باہر نہ نکالنا، تیرے پردے پر ہزار اکبر قربان، you